بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله أرهم إمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله كي اس جملة پر رکتے پچھلے درس میں اور یہیں سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں قال رحمه الله وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتركوا القول بالتعليل والتشبيه اور اہل سنت جماعت نے ترک کر دیا چھوڑ دیا التعليل والتشبيه کے قول کو یعنی اس عقیدے کو جو تعليل اور تشبيه کا عقیدہ اسے چھوڑ دیا تعليل سے مراد علت کو بیان کرنا کیوں اور کیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ سوال نہیں کیے جاتے کیفیت کے تعلق یا کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا تشبیہ و تشبیہ کے تشبیہ کو بھی ترک کر دیا جو مشبہ کا طریقہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر صفات ہے تو مخلوق جیسی صفات ہیں نعوذ باللہ اچھا جب اس کو ترک کر دیا تو پھر اتباع کس چیز کی ہے وَاتَّبَعُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی اتباع کی ہے ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اور یہ آیت بار بار ہم بیان کر رہے ہیں اور یہی اساس ہے بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 کا یہ حصہ اسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ اسے یاد کر لیں حفظ کر لیں اور اس کو سمجھنا بھی ہے صحیح طریقے سے. چند چیزیں میں آج کے درس میں بیان کرتا ہوں اس آیت کے تعلق سے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں شیخ امام صاحب کے قول سے ظاہر یہ ہوتا ہے معنی یہ ہے کہ ترک القول بالتعلیل یہ منہج معتزلہ خوارج اور جہمیہ کا منہج ہے جو اہل التعطیل ہیں کیونکہ کیفیت بیان ہوتی تو تعطیل اور انکار بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کے صفات کا اللہ تعطیل نے جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے صفات کا کیونکہ یہ بہت عظیم امر ہے کہ آپ نے تعلیل بیان کرنی ہے اور پھر تعطیل کی طرف جا کر انکار کر دینا ہے. اور سلف نے جہمیہ کی شیخ صاحب فرماتے ہیں سلف نے جہمیہ کی تکفیر کی یعنی کفر کا فتویٰ لگایا ہے اس تعطیل کی وجہ سے. اور پھر امام صاحب کا یہ فرمانا ہوتا رہا سبل تشبیہ اور تشبیہ کے راستوں کو بھی چھوڑ دیا ہے اور جو مشبہ ہیں ان کے اثر روافض کی ہے. جو رافضی ہیں وہ تشبیہ سے کام لیتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اور روافض کے اصل جو ہے مشبہ تھے اور ان کے علاوہ بھی ہیں جو تشبیہ جنہوں نے تشبیہ سے کام لیا ہے لیکن جو رؤوس روافض ہیں جو روافض کے سردار ہیں وہ مشہور ہوئے تشبیہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات مخلوق جیسے صفات ہیں تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا تو وہ دور ہوئے یعنی سن جماعت جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پناہ میں رکھا کہ معطلہ کے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں ان کے راستے کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پناہ میں رکھا اور وہ دور ہوئے اور مشبہ کے راستوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پناہ میں رکھا اور ان کے راستے سے بھی دور ہوئے. اور جب ان باطل راستوں سے دور ہوئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات کو ثابت کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے اور اس آیت کی اساس پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان لیس کمثلہ شیء اس آیت یعنی اس حصے سے رسول جماعت نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مماثلت ہے مخلوقات سے اس کو اللہ تعالیٰ کو اس مماثلت سے پاک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں مخلوقات میں سے نہ تو اللہ تعالیٰ کا صفات میں نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور نہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ ہوا السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. رسول جماعت نے اس آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ فائدہ حاصل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی ہیں ان کو ثابت کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، اور تنزیہ کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے مشابہت سے پاک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں اور مخلوقات کی صفات جیسی نہیں ہیں. اور یہ اصل جس کی بنیاد پر جس پر اعتماد کرتے ہوئے اہل سنت جماعت مخالفت کی ہے مشبہ کی اور معطلہ کی، اللہ تعالیٰ کی یہی فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور اس کے پہلے بھی شیخ صاحب فرماتے ہم شرح اور معنی بیان کر چکے ہیں، اور ان کی حجت کی جو وجہ ہے یعنی وجہ الدلالہ جسے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں سے لیس کمثلہ شیء کہ آیت کے اس حصے میں ان کی دلیل یعنی اہل سنت جماعت کی دلیل ہے علی نفی المشابہ، مشابہت کی نفی کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وہو السمیع البصیر اہل سنت جماعت کی دلیل ہے علی وجوب اثبات الصفات للہ عز و جل علی الوجہ اللائق به تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس آیت کریمہ کے اس حصے میں وہو السمیع البصیر یہ دلیل اہل سنت جماعت کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا واجب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں یعنی اس آیت کی بنیاد پر. نمبر ایک الوجہ اللائق بھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر لیس کمثلہ شیء، اور یہ تنزیہ ہے مخلوقات کی مشابہت سے. تنزیہ سے کا مطلب ہے پاک کرنا، اللہ تعالیٰ مخلوقات مشابہت سے پاک ہے. پھر شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدہ کو یعنی یاد رکھنا ہے، اور تمام صفات پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آپ یہ قاعدہ ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں بیان کر سکتے ہیں. اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ ان کا قول یعنی سلف کا یہ قول ہے الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة. یہ تین جملے یاد کر لیں، الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے. الاستواء معلوم یعنی استواء کا معنی معلوم ہے، والکیف مجهول اور استواء کی کیفیت مجهول ہے غیر معلوم ہے، والسؤال عنه بدعة اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. یعنی یہ تو ہم یقیناً جانتے اور مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، اب کیسے مستوی ہے اللہ اعلم، کیفیت مجهول ہے. یہ سوال کرنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہے یہ سوال بدعت ہے. شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ قالها مالک وغیرہ، امام مالک نے یہ کہا ہے اور ان کے علاوہ بھی ان سے پہلے ان کے جو شیخ ہیں یعنی امام مالک کے جو استاد اور شیخ ہیں ربیعۃ الرائی ربیعہ امام ربیعہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا بھی یہ قول ہے، ان سے بھی یہ ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور امام مالک سے ہوئی. اور یہ تب ہوا جب امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، جب ان سے سوال کیا گیا استواء کے تعلق سے کیف الاستواء یا کیف استوى کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکایا اور شدید غصے میں آئے یہاں تک کہ یعنی ان کو پسینہ بھی آ گیا. ثم قال پھر یعنی چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے جب یہ سوال ان سے کیا گیا، تو فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة وما اراك الا مبتدعة. استواء معلوم ہے، کیف مجهول ہے، اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے، اور میں تو تمہیں صرف بدعتی ہی جانتا ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو جو بھی تم سوال کر رہے ہو. اس اگلے جملے جو انہوں نے پھر اپنے حلقے سے نکال دیا، اپنے مجلس سے اس شخص کو نکال بھی دیا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا، تو مالک نے کہا میں نے تجھ سے سنا ہے، تم نے کہا ہے، تم میرے حلقے سے نکل جاؤ. سبحان اللہ، یعنی وہ اس زمانے میں ایسی بات نقل کرنا بھی بدعت سمجھتے تھے کہ آپ نقل بھی نہ کریں کسی بدعت کی بات کو. جب اس نے کسی اور نے کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہو, یہ فتنہ شر کیوں پھیلانا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. وامر باخراج من حلقاته رضی اللہ عنہ, اور حکم دیا کہ شخص میرے حلقے سے نکال دیا جائے. تو استواء معلوم ہے, شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں, کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں عربی لغت میں جو قرآن مجید کی لغت ہے اور صحابہ کے فہم کی لغت ہے, صحابہ نے یہی سمجھا ہے. عربی میں استواء کے معنی بلندی کے ہیں, ارتفاع کے ہیں, ارتقاء کے ہیں, بلند ہونا. سارے معنی استواء کے جو ہیں, جب حرف جر علی کے ساتھ ہوتے استواء علی, تمام معنی بلندی کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, علو میں ہے. اور استواء کا معنی عربی لغت میں معروف ہے کیا ہے. قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور جب اللہ نے فرمایا الرحمن علی عرش استوا, تو استواء کا معنی معلوم ہے کہ عرش پر بلند ہوا اللہ تعالیٰ, اور صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے. اور جو کیفیت کا تعلق سے یہ کہنا کہ کوئی کیف و مجہول و سؤال عنہ بدعا وما راک المبتدع, اور پھر ان کو حلقہ سے نکال دیا, کیونکہ اس فہم کے مخالف ہے. جو صحیح فہم ہے اس کے مخالف ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قاعدہ جو ہے یہ تمام صفات کے لیے ہے. اگر تمہیں کہا جائے السمع والبصر, السمع یعنی سننے کی صفت, البصر دیکھنے کی صفت, القدرہ قدرت کی صفت, الید ہاتھ کی صفت, الضحک ہنسنے کی صفت, الغضب غضب کی صفت, کیف ہذہ یہ کیسی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے, علی کل شیء قدیر, الید اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے, الضحک اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے, اور غضب اللہ تعالیٰ غصہ بھی آتا ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کیسے, تقول آپ یہ کہیں گے السمع معلوم. سمع معلوم ہے, معنی کیا ہے سننے کا؟ سب جانتے ہیں سننے کا معنی, سب جانتے ہیں. کوئی سب شخص ہے جو نہیں جانتا سننے کا معنی کیا ہے؟ سمع کسے کہتے ہیں عربی زبان میں, یا اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بصر کا کیا معنی کوئی نہیں جانتا, الید ہاتھ کسے کہتے ہیں نہیں پتہ, معنی تو معلوم ہے نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, آپ جواب میں یہ کہیں گے السمع, اگر کوئی سوال کرے سمع ہے اللہ تعالیٰ کا, تم مانتے ہو, تمہارا عقیدہ ہے, کیسا ہے اللہ, کیسے سنتا ہے اللہ, کیسے دیکھتا ہے, کیفیت. اسے میں نے کہا کہ تعلیل کیفیت کا راستہ کو چھوڑ دیا سن جماعت, کیونکہ یہ باطل راستہ ہے, یہ معطلہ کا راستہ ہے, جہمیہ کا راستہ ہے, خوارج اور معتزلہ کا راستہ ہے. تقول السمع معلوم, جواب آپ کہیں گے سمع معلوم ہے, بصر معلوم ہے, قدرت معلوم ہے, ید ہاتھ بھی معلوم ہے, ضحک ہنسنا بھی معلوم ہے, غضب غضب بھی معلوم ہے, تمام یہ تمام صفات, ان تمام صفات کے معنی معلوم اور معروف ہیں, لیکن کیفیت کو ہم نہیں جانتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء معلوم ہے اور کیف مجہول ہے, اس طریقے سے سمع معلوم ہے اور کیف مجہول ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. الرضا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا معلوم ہے, کیف مجہول ہے. القدرہ قدرت اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے, معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. اسی طریقے سے النزول اللہ تعالیٰ نازل ہوتا رات کے آخری پہر میں معلوم ہے, نزول کا معنی ہم جانتے ہیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. اور اسی طریقے سے تمام صفات میں واضح قاعدہ واضح ہے الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قاعدہ تمام صفات پر منطبق ہوتا ہے. اور صاحب ہوا جو ہیں, جو خواہشات نفس کے پیروی کرنے والے ہیں, ان کا رد کیا جاتا ہے اسی قاعدے سے. معطلہ کا رد کیا جاتا ہے الاستواء معلوم کی بنیاد پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معنی کی تعطیل کرتے اور انکار کرتے ہیں. اور مشبہ جو ہیں, ممثلہ جو ہیں, جب ہم کہتے ہیں استواء معلوم تو اس جملے سے جو ہے جو معطلہ ہے ان کا رد ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے انکار کرنے والے ہیں. اور جو مشبہ ہیں تشبیہ سے کام لینے والے کو اس جملے سے جواب دیتے ہیں الکیف و مجہول. مشبہ نے کب تشبیہ کیا؟ جب کیفیت کو پہلے مانا ہے, پہلے کیفیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے مستوی تو کیسے مستوی ہے, مخلوق بھی مستوی ہوتے تو اس میں تشبیہ لازم آتی ہے. تو پہلے کیفیت بیان کی ہے پھر تشبیہ سے کام لیا ہے. اور معطلہ نے بھی پہلے کیفیت بیان کی پھر تعطیل اور انکار سے کام لیا ہے. تو اس لیے الاستواء معلوم کے جملے سے معطلہ کا رد ہے, اور کیف و مجہول کے جملے سے جو ہے مشبہ کا رد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی حد بھی لگا دیتے ہیں. کیفیت میں آپ حد لگا دیتے ہیں, اور جب آپ حد لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو, تو اس میں یا تو انکار لازم آتا ہے یا تشبیہ لازم آتی ہے. پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلا جملہ جو ہے اس پیاری کتاب میں, وَكَمَا وَرَدَ الْقُرْآنُ بِذِكْرِ لَدَيْنِ, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کا ذکر ہے, فی قوله, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, وقوله بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, سورۃ المائدہ نمبر 64, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, جیسے چاہے اللہ تعالیٰ نفقہ کرے. اسی طریقے سے ایسا فرما, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کو ثبوت ملتا ہے, معنی یہ ہے, ورث الاخبار الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح اخبار صحیح احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بذکر الید, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت کا ذکر ہے, یعنی ثبوت ہمیں جیسے قرآن مجید میں ملے ویسے سنت میں بھی ملتا ہے. کہ خبر محاجت موسیٰ آدم, جیسا کہ خبر یعنی حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام پر حجت قائم کی ہے, معروف قصہ ہے. وقول له, اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول آدم علیہ السلام سے, خلقک اللہ بیدہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, واسجد لک ملائکتہ, اور اپنے فرشتوں کو بھی تمہارے لیے سجدہ ریز کیا. ومثل قوله, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, لا اجعل صالح ذریته من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان, میں اپنی صالح ذریت میں سے جن کو آپ نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے ان کے جیسا نہیں کہوں گی جس کو آپ نے پیدا کیا کن فیکون سے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, خلق اللہ الفردوس بيدي, اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. یعنی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کی صفت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بھی اس صفت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, ان جملوں کی شرح میں, یعنی جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہے, سنت میں بھی ثابت ہے, اور دونوں یعنی قرآن و سنت میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, یعنی قرآن مجید میں جو پیغام ہیں جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام سمجھاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں, جو دونوں ہاتھوں کو صفت یا ان کے علاوہ بھی, اگر لوگوں کو یہ ضرورت ہوتی کہ بیان ویسے کیا جاتا جیسے کہ جہمیہ چاہتے ہیں, جہمی یا ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکاری ہیں, اگر یہی معنی مراد ہوتا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کیا ہے, تو یقیناً یہ بیان ہمیں مل جاتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیان کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا ہے جو قرآن مجید میں ہے, جو صحیح منہج ہے, جو حسن الجماعت کا منہج ہے, اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا ہے. یعنی جو عقیدہ حسن الجماعت کا ہے وہی کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ کہ وہ جو جہمیہ اور معتزلہ اور معطلہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن مجید میں اور سنت میں جو ثابت ہیں, ان پر ایمان لانا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اگر کسی تأویل کی محتاج ہوتی آیات الصفات اور احادیث الصفات, اگر کسی تأویل کی محتاج ہوتی یعنی کسی اور معنی سے مراد ہوتا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ تکلیف دی ہے کہ اپنی امت کو اور لوگوں کو یہ بیان کریں اور پہنچا دیں اور تبلیغ کریں اس بیان کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 44-44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ذکر یعنی قرآن مجید کو، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو بیان کریں، کھول کھول کے وضاحت کریں، سمجھائیں کیا چیز، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر سے کام لیں اور غور و فکر کریں. انسان غور و فکر کب کرتا ہے؟ غور و فکر مرحلہ بعد میں آتا ہے، پہلے آپ صحیح سمجھتے ہیں نا، پھر غور و فکر کرتے ہیں نا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے ذمہ نہیں کہ آپ نے جانا ہے اور خود سمجھنا ہے یا کسی اور سے جا کے سمجھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کر دی ہے بہت ساری آیات کی، اور پھر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کے جو جتنے بھی پیغامات ہیں عمومی طور پر، خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں، یہ تمام پیغامات امت کو جا کے سمجھائیں، لوگوں کو جا کے سمجھائیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تمام چیزوں کے احکام سمجھا دیے اور بیان کر دیے. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الصلاۃ اور زکوٰۃ اور صوم کی تفاصیل بیان کی ہوں، یہاں تک کہ حیض و نفاس کے مسائل بھی بیان کی ہوں، اور اس خطرناک معاملے کا بیان نہ کیا ہو جو جس کا تعلق یعنی اسماء و صفات سے ہے؟ پھر شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لو کان یحتاج الی شیء مما یدعی ھؤلاء لبینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر اس چیز کے بیان کی ضرورت ہوتی جیسے کہ یہ لوگ یعنی جو معطلہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی وضاحت کرتے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تشبیہ لازم آتی ہے ہم نہیں مانتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت کرتے کہ نہیں، کہ ہاتھ سے مراد یہ کبھی نہ لینا کہ وہ جسے پکڑا جاتا ہے جس کا معنی آپ جانتے ہو، اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کہ کہیں پر ہی ملتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی تأکید سنت میں بھی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میرے دو ہاتھ ہیں، سنت میں بھی یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے. صحابہ نے کہاں سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا دو ہاتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے؟ کس نے سمجھا ہے، کس سے انہوں نے سمجھا ہے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے. تابعین اتباع التابعین کس سے سمجھا ہے؟ صحابہ سے سمجھا ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، آج ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں صدیوں بعد، ہم نے کہاں سے سمجھا ہے؟ یہ سلف کے منہج، سلف کے راستے سے سمجھا ہے. اور یہ واضح حجت و دامغ حجت ہے مشبہ کی اور معطلہ پر. حجت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سمجھایا ہے اسماء و صفات کے باب میں وہی حق ہے. اور کیا سمجھایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، بغیر انکار کرنے، بغیر تعطیل کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر مثلیت اور تشبیہ بیان کرنے کے، اور بغیر تحریف کرنے کے. تعویل اہل جو معطلہ ہیں، جہمی اور یہ معتزلی وغیرہ جو ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان صفات سے مراد کچھ اور ہے. عربی زبان میں ہاتھ، ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ طاقت، قدرت کو، نعمت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہاتھ ہم کہیں جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے جسے پکڑا جاتا ہے، تو خالق کا ہاتھ اگر ویسے ہم مانتے تو پھر یہ تو کفر ہے، یہ تشبیہ لازم آتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا معنی وہ ہے جو عربی زبان میں ہاتھ کے علاوہ بھی استعمال ہوا، طاقت اور قدرت کا، یہ تأویل ہے. اگر یہ معنی ہوتا مراد جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تو بیان فرما دیتے نا، کہیں پر تو بتا دیتے نا، جبکہ عربی لغت میں ہاتھ کو قدرت معنی ہے، ہاتھ کا عربی زبان میں قدرت کا اور نعمت کا یہ معنی موجود ہے. لیکن نہ تو عقل ممکن ہے کہ عقل مان جائے اس کی، کیونکہ اللہ کی نعمتیں دو تو نہیں ہیں، میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، کیا دو نعمتیں ہیں، کیا دو طاقتیں ہیں، دو قدرتیں ہیں؟ ناممکن ہے. تو عقل نے بھی پہلے انکار کر دیا ہے، اور سنت میں بھی واضح احادیث اور ثبوت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور صحابہ نے بھی یہی سمجھا ہے، کسی ایک صحابی کا قول دکھانے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ نہیں ہیں، اسے تشبیہ لازم آتی ہے. یا انہوں نے کسی ایک صحابی کا قول دکھا دیں، یا تابعی کا قول دکھا دیں، یا کسی محدث کا قول دکھا دیں، یا چار اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں نعمت ہے اور قدرت ہے. سلف کے اجماع کیوں ہے اس معنی میں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معنی ہے ہی نہیں. یہی سمجھا ہے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، اور صحابہ نے تابعین کو یہی سمجھا اپنے شاگردوں کو، اور تبع التابعین سے یہی سمجھا ہے، اور آگے بھی یہی معنی موجود ہے. تو پھر یہ باقی جو معانی ہیں جو تعطیل اور تعویل کے نام پر تحریف کرنا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اہل بدعت سے آیا ہے. آج جو بھی تعطیل و انکار سے کام لے رہے ہیں، جو کہتے تشبیہ لازم آتی ہے اور ہاتھ سے مراد نعمت اور قدرت ہے، اور ان نصوص کو بھی چھوڑ رہے ہیں، فہم السلف اور صحابہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے عقل سے مار خود کھا رہے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دو نعمتیں ہو سکتی ہیں کبھی؟ دیکھیں اللہ کی کون سی دو نعمتیں ہیں؟ اللہ کی نعمتیں کوئی گن سکتا ہے؟ جس قرآن میں دو ہاتھوں کا ذکر ہے، اسی قرآن مجید میں اللہ کی نعمت کے تعلق سے نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ نعمتیں کہاں گئی دو؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں، سوائے ہٹ درمی کے اور باطل کے پیروی کے، نعوذ باللہ. شاہ صفرات شاہ رب حفظہ اللہ، شاہد یہ ہے اس پورے یعنی لب لباب جو ابھی جملے بیان کیے ہیں، کہ اہل سنت جماعت جو متمسک ہے، مضبوطی سے تھامنے والے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اپنے رب کی کتاب کو، اور اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، دین کے تمام ابواب میں مکمل دین کے تعلق سے اب دیکھیں کہ اہل سنت جماعت جو ہیں انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے قرآن اور سنت کو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ربوبیت کے معاملے میں، احکام الایمان میں، اور ان کے علاوہ شریعت کے اور دین کے تمام ابواب میں مکمل شریعت کی پیروی کرتے ہیں کتاب اور سنت کی بنیاد پر، لازم پکڑتے ہیں قرآن اور سنت کو. جیسا کہ اور جس چیز پر صحابہ تھے علیہم اجمعین، صحابہ نے قرآن سنت پر کیسے عمل کیا؟ وہی منہج ہے اہل سنت والجماعت کا جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، مصنف نے ان جملوں میں یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ جیسے کہ صفات، صفت الید اور تمام صفات جو ہیں، اکثر صفات جو جیسے قرآن مجید میں، ویسے ہمیں یہ ثبوت سنت پہ بھی ملتے ہیں، اور یہ قصہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحیح حدیث میں آئی ہے اور صحیح مسلم سے. یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر پورا قصہ سن لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا آپس میں ایک بحث ہوئی، احتج آدم و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عند ربہما، اپنے رب کی بارگاہ میں، فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر دی. قصہ کیا ہے؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، انت آدم الذي خلقك الله بيده، آپ آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی شرف بخشا ہے ہاتھ سے پیدا کرنا. ونفخ فيك من روحه، اور اپنی روح سے، یعنی روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تمہیں وہ روح پھونکی ہے. وأسجد لك ملائكته، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، یعنی تمہارے لیے فرشتوں کو بھی سجدہ ریز کر دیا. وأسكنك في جنته، اور جنت میں تمہیں گھر دیا، سکونت دی. ثم هبطت الناس بخطيئتك الى الارض، پھر آپ نے یعنی کیا کیا؟ اپنی غلطی کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے اتار کر زمین پر کھڑا کر دیا. فقال آدم، آدم علیہ السلام نے فرمایا، انت موسى، آپ موسى ہیں، الذي اصطفاك الله برسالته، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنی رسالت سے، اب اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی کلامه، اور اپنے کلام سے، موسیٰ کلیم اللہ، اپنے کلام سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اصطفاء، اللہ کا چناؤ ہے. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ کو الواح بھی دیے، تورات کے جو ہیں، فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے. وقربك نجيا تمهيا بر قريب بك. فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق أبني؟ كتنا دخل التوراة مي کہ مجھے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہو. قال موسیٰ 40 عاما, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال, یعنی 40 سال سے پہلے. قال آدم, آدم السلام نے فرمایا فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى, کیا آپ نے ان الواح میں یہ جملہ پڑھا ہے دیکھا ہے, فعصى آدم ربه فغوى, کیا آدم السلام عبد رب کی معصیت کی ہے اور یعنی ان سے غلطی ہوئی ہے؟ قال نعم, یہ میں نے پڑھا ہے. قال افتلومنی الا ان عملت عملا كتب الله علی, تو آپ مجھے اس بات پہ ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے. ان اعمال قبل ان يخلق ب 40 سنہ, اب آپ مجھے ملامت اس کا عمل پہ کر رہے ہیں, میری ملامت جسے اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیا ہے میرا پیدا کرنے 40 سال پہلے, مجھے پیدا کرنے سے پہلے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فحج آدم موسیٰ, آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام حجت قائم کر دی. صحیح مسلم کی روایت ہے, معروف حدیث ہے کتاب القدر میں, اور مختصر سے بخاری میں بھی ہے کتاب التوحید میں, مختصر قصہ جو ہے. الغرض تو یہ قصہ ہے اور اس میں شاہد یہ ہے, شیخ ربیع حقوق فرماتے ہیں کہ حجت قائم کر دی موسیٰ آدم علیہ السلام نے, اور اس میں اس قصے میں جو شاہد ہے کس بنیاد پر حجت قائم کی وہ تو پتہ چل گیا ہے. اب اس میں جو ہاتھ کے تعلق کا ذکر جو ہمارا اصل موضوع ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ اس قصے میں, اس محاجہ کے قصے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام, یہ بیان کیا ہے اس قصے میں آدم علیہ السلام کا ایک برتری بیان کی ہے, اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو بھی سجدہ کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ خلقك الله بيده, یہ ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے؟ سنت میں, قرآن کی سورۃ صاد کے 75 میں تو دونوں ہاتھ سے پیدا کیا تو معروف ہے. اب یہی پیغام ہمیں سنت میں بھی مل گیا ہے, حدیث میں بھی مل گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے, اور آدم علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے, تمام انبیاء کا عقیدہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. جب یہودوں نے ابھی تحریف نہیں کی, یہود نصارا نے, سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, نصارا نے اور یہود نصارا نے اس باب تحریف نہیں کی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو, یعنی ہاتھ کی صفت کو, اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس حال کو بیان فرماتے, جیسا کہ بہت ساری چیزوں کی تحریف دین میں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھانڈا بھی پھوڑ دیتے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر بھی انہوں نے تحریف سے کام لیا ہے, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے یہاں پر کوئی تحریف نہیں کی ہے, جیسا کہ جمع معتزلہ نے تحریف سے کام لیا ہے, اور اس باب میں انہوں نے تحریف نہیں کیا, یعنی صفات کے باب میں. یعنی عجب بات یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, آدم علیہ السلام کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, تمام انبیاء کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ کے شان شان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, صحابہ کرام کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ, صحابہ اور سلف کا, تمام صحابہ اور تمام سلف کا, ہمارا بھی ہے عقیدہ الحمدللہ. تو یہ عقیدہ کس کا نہیں ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے, یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں, ان کو بھی ہے عقیدہ, کیونکہ تورات میں اس قصے میں کہ تورات میں لکھا ہے, وہاں پہ بھی لکھا ہے سبحان اللہ, اور توفیق نہیں ہوئی یہود و نصارہ کو اس میں تحریف کر دیں, بھائی تمام بہت ساری تحریفات موجود ہیں, یہاں پر تحریف نہیں کر سکے, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں. تو پھر عقیدہ کس کا ہے؟ جہمیہ کا ہے, معتزلہ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات باب انکار کرنے والوں کا ہے, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور جو مشرکین ہیں, عرب مشرکین جو ہیں, انہوں نے بہت ساری مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایمان کے باب میں, بعث کے باب میں, دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے باب میں, اور اس طریقے سے توحید کے معاملے میں, لیکن اسماء صفات کے باب میں کوئی معارضت نہیں کی, کوئی انکار نہیں کیا سوائے ایک صفت کے. یہاں کے مشرکین عرب جو ہیں, جو کافر مشرک تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں نہیں انکار کیا ہے، نہیں مخالفت کیا آپ علیہ السلام کی سوائے ایک صفت کا، صفت الرحمان میں، کیونکہ ہم سب مانتے صفت الرحمان نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف یہاں پر انہوں نے انکار کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا، جواب میں وہ کہتے ہیں یعنی مشرکین جو ہے، وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور بہت ہی زیادہ متنفر ہوئے، یعنی ان کے اس ہٹ درمی اور انکار کی وجہ سے وہ بہت 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 ہی دور چلے گئے، اس انکار کی وجہ سے. سورۃ الفرقان نمبر 60، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جو باقی صفات ہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم رسول اللہ کا جملہ جب لکھا، جب یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا اکتب بسمک اللہم، آپ یہ نہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آپ لکھے بسمک اللہم. کیوں؟ کیونکہ رحمان کو تو مانتے، انہوں نے کہا رحمان کو تو مانتے نہیں، آپ رحمان کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق ہے، لیکن صفت الرحمن کا انکار کیا، اس لیے وہاں پہ بھی لکھا بسمک اللہم. تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، تو یہ واحد صفت ہے صفت الرحمن، جن کا انکار مشکین عرب نے بھی کیا ہے، جو قریش کی یعنی جو گھمنڈ مشرک تھے انہوں نے انکار کیا ہے. جو باقی صفات ہیں انہوں نے نہ انکار کیا اور نہ مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی پیار پہ بسر، تو کبھی انکار ان کا اس صفت کے علاوہ ثابت نہیں ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں تمام ملتیں جو ہیں ان صفات کو مانتی ہیں، اور ان میں سے یہ جو قصہ ہے آدم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، ہاں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، اب یہ کیا کر کے ہاتھ سے مجھے پیدا کیا ہے، بلکہ اس پہ اعتراض کیا کہ اب جنت سے کیوں ہمیں نکالا ہے، اور اس کا جواب دیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور تمام جو یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس میں تحریف نہیں ہے جو جہمیہ معتزلہ اور ان کے راستے پر چلنے والوں کا طریقہ ہے. اور پھر دوسری دلیل جو ہے یہاں پر جو امام ابو عثمان صبر رحمہ اللہ بیان کی حدیث جو ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، جو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ضعف ہے. یہ جو روایت ہے، لا اجعل صالحی ذریۃ من خلقت بیدی کمن خلقت کمن قلت له کن فکان، یہ روایت ضعیف روایت ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور یہ عام طور پہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جب مفاضلت بیان کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بہتر یا انسان بہتر، بنی آدم بہتر ہے، اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اور بہتر ہے کہ اس معاملے کو خوض کرنے سے ترک کرنا بہتر ہے، چھوڑ دیا بہتر ہے. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اور بنی آدم کے بیچ میں جو مفاضلت ہے کہ میں سے بہتر کون ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں یعنی اس بحث میں پڑھنا بھی درست نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر وقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، خلق اللہ الفردوس بیدی، اللہ تعالیٰ نے فردوس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. یہ حدیث جو ہے جیسا فرماتے ہیں کہ محقق نے بیہقی سے نقل کیا ہے، عبداللہ بن حارث کے طریق سے، اور یہ کہا کہ یہ مرسل روایت ہے، اور اس کا جو ہم جیسے ہم جانتے ہیں مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. وعلّہ بالارسال، امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے خود یہ علت بیان کی ہے کہ یہ مرسل روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث جو ہے اس جیسے حدیث مسلم میں موجود ہے، جیسے مغیر بن شعبہ کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو منبر پر بیان کیا ہے، اسے شعبی نے روایت کیا ہے. شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مغیر بن شعبہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اہل جنت میں سے سب سے کم منزلت کس کی ہے، سب سے کم منزلت و درجہ اہل جنت کا، جو جنت ہے ان میں سے کس کا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آخر میں ایک شخص آئے گا، اور اسے کہا جائے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی یہ سب سے آخری شخص جنت میں داخل ہوگا، تو وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں جنت میں داخل تو ہوں لیکن سب تو اپنی جگہ لے چکے ہیں تو میں کہاں جاؤں، یعنی وہ یہ کہے گا میری جگہ کہاں پہ ہے، تو اسے کہا جائے گا کیا تم راضی ہو جاؤ گے اگر تمہیں دنیا کے بادشاہوں جیسا ملک دے دیا جائے جو دنیا کے بادشاہ ہیں، تو وہ شخص کہے گا جی میرا میں راضی ہو گیا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے بادشاہ کے جیسا ملک ہے اور اس جیسا اور اور اس جیسا اور اور اس جیسا اور، اور پانچویں جگہ مرتبہ پھر جب اللہ نے فرمایا اس جیسا اور تو شخص نے کہا اے میرا میں راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا وہ ملک بھی ہو اور اس جیسے 10 ملک بھی ہیں، یعنی دنیا کے جو بادشاہ ہیں اب دیکھ لے کون سا بادشاہ ہے جو سب سے بڑے بادشاہ ہیں، اس کے کیا ملک ہے، کیا اس کی ویلتھ ہے اور کیا اس دنیا میں اس نے حاصل کیا ہے، اس جیسے 10 گنا کم سے کم جنتی کو ملے گا جنت میں، سوچ سکتے ہیں آپ، وہ شخص تو پہلے پہلی مرتبہ کہہ دے میں راضی ہوں، دنیا کے بادشاہ جتنے تمہیں ملے گا جنت میں، جبکہ سب سے آخری جنتی، یاد رکھیں سب سے آخری جنتی وہ ہے جو پہلے جہنم میں تھا، اس کو وہاں پہ عذاب ملا، نافرمان تھا اور اس کے گناہ تھے، اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ادا ہو سکا، معروف بہت لمبا قصہ ہے، اور پھر اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا سب سے آخر میں جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے جہنم سے، پھر جب وہاں سے نکلے گا پھر وہ دیکھے گا درخت ہے اس کی چھاؤں، پھر اللہ تعالیٰ سے کتنے عرصے تک اے میرا مجھے اس چھاؤں تک بٹھا دیں، اس درخت کی چھاؤں تک میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں تک بیٹھا پھر دیکھے گا سامنے جنت ہے، بس اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے تک وہاں تک لے کے اور کچھ نہیں مانگوں گا میں، پھر اندر سے آوازیں سنے گا وہاں پہ جو جنت میں جو خیر ہے وہ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے بس ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیں، بہت لمبا قصہ پیاری حدیث ہے الغرض، تو یہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ سے کتنا دے گا، بادشاہ جتنا نہیں اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ دے گا، اچھا اس حدیث کے اگلا جو جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں فقر رضیت، اچھا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو 10 گنا ملے گا، ولکما اشتہت نفسک ولذت عینک، اور تمہیں جنت ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو اور جو تمہارے آنکھوں کے لیے یعنی خوش عین ہو، فیقول رب رضیت، پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں راضی ہو گیا ہوں، قال ربی، پھر وہ شخص جو کہتا ہے جو مجھے اتنا دے دیا ہے، فعلیٰ منزلہ، تو سب سے بلند منزل جو منزلت پہ درجے میں اس کو تو نے کیا دیا ہے، سبحان اللہ، قال اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی، یہ وہ ہیں جن کی کرامت میں اپنے ہاتھوں سے میں نے بویا ہے، غرس کہتے ہیں جواب جو کاشتکار جب کاشتکاری کرتا ہے اور پودے کو لگاتا ہے اسے غرض کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی جو کرامت ہے ان کی جو عزت اور شان ہے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے، سبحان اللہ، وختمت علیہا فلم ترى عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على القلب بشر، پھر میں نے اسے چھپا دیا بند کر دیا ہے، تو کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کبھی کسی کے دل میں کوئی خیال آیا ہے، کیونکہ میں نے کیا تیار کر رکھا ہے، آپ جائیں جو کچھ بھی دیکھنا ہے جتنے اچھے نظارے دیکھتے ہیں آپ دیکھ لیں، جتنی اچھا آپ سنتے ہیں آپ سن لیں، آپ کے دل میں جتنے بھی خواب و خیال آ جائے وہ آ جائے، لیکن جو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت میں کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ اکبر، قال مصداقه فی کتاب اللہ عز وجل، یعنی اس کے جو ثبوت ملتا ہے اور جو سچ ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کتاب میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتی، ما اخفی لهم، جو ان کو لیے چھپایا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کو جزا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، سورۃ السجدہ نمبر 17-17، آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا میں واللہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اگر آپ کوئی بھلا کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ کو صدقہ دیتے ہیں فقیر کا کوئی خیر ہو جاتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، واللہ اس سے پہلے تمہارے خیر ہے، اس کے جیب میں جائے گا وہ کھائے گا کتنے عرصے تک کھائے گا، لیکن آپ کے لیے جنت میں جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے وہاں پر جا رہا ہے، آپ جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں جو بھی نیک کام کرتے ہیں جب اللہ قبول کر لیتا ہے آپ کی اس نیکی کو, واللہ وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. اور اس نیکی کے سبب اور وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو جنت میں عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ کچھ ملنے والا ہے, کبھی کسی کان نے اس خوبی کو سنا نہیں وہ کچھ ملنے والا ہے, اور کبھی آپ کے تو کیا کسی نفس کے جو بھی دنیا میں سارے لوگ مل بھی جائیں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تیار کر رکھا ہوگا اپنے پیاروں کے لیے جنت میں, کبھی کسی کے خواب و خیال تک نہیں جا سکتا. دنیا کے سب سے اچھا مشروب آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے پیا ہو, دل کرتے کاش ایک تو پھر پی لوں میں, وہ کھانا جو بھی کبھی آپ نے کھایا پھر تمنا کرتے کاش میں کھا لوں, وہ کبھی کوئی نظارہ دیکھا ہے دنیا میں کسی جگہ کا خوبصورت اور حسین نظارہ آپ نے کوئی دیکھا ہے اور آپ کہتے کاش میں ایک جگہ پھر وہاں پہ چلا جاؤں, اللہ کی قسم آپ کا گمان تک نہیں جا سکتا, آپ کا خواب و خیال تک نہیں جا سکتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے, جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ بشق تمرہ, کھجور نہیں آدھی کھجور کی وجہ سے, یعنی نیک کام کو چھوٹے سے چھوٹے کام کو حقیر مت سمجھو, اللہ کے قسم چھوٹا کام بھی کام آ جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جانتے ہیں مثقال ذرہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ذرے برابر بھی ہمارے نیکیاں تولی جا رہی ہیں, ذرے برابر, ہمیشہ پرواہ نہیں ہوتی. یار کسی کو ایک ریال دے دیا کبھی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں, اس ایک ریال سے اس کا پیٹ بھر گیا بھوکے کا, دو دن سے بھوکا تھا, پتہ ہے آپ کو, کبھی خیال میں تھا ہمارے یار اس ایک ریال سے چھوٹے سے جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ چھوٹے سے آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے, کسی کا کام پھنسا ہوا ہے آپ کر سکے آپ نے کر دیا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو آپ کے چھوٹی سی اس کاوش سے کتنا اس کا بھلا ہو گیا ہے, اور اس کی دل سے دعائیں نکلیں آپ کے لیے اور رب نے قبول کر لیے, شاید ہماری دعا قبول نہ ہو کسی وجہ سے, کسی اور کی دعا سے ہمارا کام بن جائے, کبھی سوچا ہے؟ وہ پھر جو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا یا اس کے سبب وجہ سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا, اللہ کی قسم اس کے تو کوئی مثیل کوئی نظیر ہی نہیں, اس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے نیک کام میں کبھی تاخیر نہ کریں, جتنی ہو سکے اگر اللہ نے موقع دیا ہے توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تو کبھی پیچھے نہ ہٹے, اس موقع کو کبھی گنوائے نہیں. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کے اعلال میں نظر ہے, یعنی بیہقی نے یہ روایت جو کیا پھر یہ کہا کہ اس میں ارسال کی علتیں درست نہیں ہیں, حدیث صحیح ہے. اور حارث بن نوفل جو اپنے بیٹے عبداللہ جو صحابی ہیں, بلکہ عبداللہ اور ان کے باپ اور دادا تمام یہ تینوں صحابی ہیں, سبحان اللہ, پوتا باپ اور دادا, سبحان اللہ, اور یہ مرسل نے روایت نہیں ہے اور صحیح روایت ہے. اگر یہ بھی سمجھا جائے علی فرض انہ مرسل, اگر مان بھی لیا جائے کہ مرسل روایت ہے, لیکن اس کے مقام جو حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے, غرض تو کرامت بیدی, میں اپنی ہاتھوں سے ان کی کرامت کو میں نے لویا ہے, تو یہ حدیث صحیح ہے. اور شاہد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھا ہے, اور جنت عدن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یثبتنا وإياكم على دین الحق وعلى طریقۃ الصحابۃ الکرام ومن تبعهم من اسلافنا العظام ان ربنا لسمیع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.